پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چھٹے مرحلے پر توحید کے ایک اور شعبے سے متعلق کچھ باتیں گزارش کرنا ہے۔ یہ مسئلہ جو آج گزارش کرنا ہے وہ انتہائی سنجیدہ بھی ہے اور انتہائی دقیق بھی ہے۔ میرے عزیز اور محترم سامعین اور بچے اور نوجوان، سب کو ان مسائل پر پوری سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ یہ پوری کائنات ملک خدا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے۔ یہ کائنات دنیا سے لے کے آخرت تک، زمین سے لے کے آسمان تک، اور جہاں جہاں بھی کائنات کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، یہ ساری کائنات ملک پروردگار کا ایک حصہ ہے اور اللہ ان سب کا مالک الملک ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنی بات سارے صاحبان عقل جانتے ہیں کہ جس کا ملک ہوتا ہے قانون اسی کا چلتا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا کہ دنیا میں ملک کسی اور کا کہا جائے اور قانون کسی اور کا نافذ کر دیا جائے. آج دنیا میں جو اعتباری ملک پائے جاتے ہیں، جنہیں سے قوانین نے ملک بنا رکھا ہے، وہاں کا بھی دستور یہی ہے کہ جو ملک کا حاکم کہا جاتا ہے اسی کو ملک کے قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے. اگر ملوکیت ہے تو ملک کو ہی اختیار ہوگا، اگر جمہوریت ہے تو جہاں نمائندے طے ہو گئے ہیں اور جن کو عوام نے یہ حق دے دیا ہے انہی کو قانون بنانے کا حق ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ صاحب صلاحیت ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ علم اور فضل پایا جاتا ہو جن کے ہاتھوں میں یہ اختیار چلا گیا ہے، مگر آپ کا بنایا ہوا قانون ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. قانون انہی کا چلے گا جن کو قانون بنانے کا اختیار ملا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے. دنیا میں نہ جانے کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں جن میں اپنا وقت صرف نہیں کر سکتا. آپ ان معاملات کو شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر قانون ساز کوئی جماعت تیار کی گئی ہے جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ملک کا قانون بنائیں گے، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنائیں چاہے کسی اور گھر میں بند ہو کر وہاں قانون تیار کریں، جنہیں یہ اختیار دے دیا گیا ہے ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ملک کے سارے عوام سے زیادہ صاحبان فضل و کمال ہوں. آپ دیکھا کرتے ہیں ہمارے یہاں یہ تجربات روزانہ سامنے آتے رہتے ہیں، جمہوری نظام میں جس کو اکثریت کی رائے مل جائے وہ نمائندہ ہو جاتا ہے اور قانون سازی میں اسے دخل بھی حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے نمائندہ بنایا ہے وہ اس نمائندے سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بحث کی جائے یا اس کے لیے کوئی دلیل قائم کی جائے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور ہر آدمی جانتا ہے، شاید اپنے ملکوں میں اگر ہم کو بھی کبھی موقع ملا ہے ووٹ دینے کا تو ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دیا ہے جن کے بارے میں ہم خود یہ جانتے ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں، ان کے پاس اتنا فضل و کمال بھی نہیں ہے جتنا خود ہمارے پاس پایا جاتا ہے، مگر وہ امیدوار بنے، ہم کو کسی نہ کسی کو ووٹ دینا ہے، ہم نے ان کو ووٹ دے دیا، ہمارے بنائے ہوئے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ قانون ہمارے لیے بنا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے برابر کے نہ صاحب فضل ہیں نہ صاحب کمال ہیں نہ صاحب علم ہیں. حد یہ جو ماہرین قانون ہیں ان کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں جو قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں نہ کوئی سیاسی تقریر کرتا ہوں اور نہ یہ ماحول ان تقریروں کے واسطے ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں یہ وزیر صحت بنائے گئے ہیں، یہ دوا کی حجے نہیں جانتے، وہ وزیر تعلیم بنائے گئے ہیں وہ تعلیم کے معنی نہیں جانتے ہیں، وہ وزیر تجارت بنائے گئے ہیں جنہوں نے کبھی پرفیوم کی دکان بھی نہیں رکھی ہے. جو دنیا میں سارا کاروبار چل رہا ہے یہی قانون بنانے والے ہوتے ہیں جو قانون بنا کے ہمارے حوالے کرتے ہیں. تو جب ساری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی، توجہ کریں کہ علم میں کم ہیں، فضل میں کم ہیں، کمال میں کم ہیں، صلاحیت میں کم ہیں، مگر کیونکہ انہیں صاحب اختیار بنا دیا گیا ہے لہذا وہ قانون بنائیں گے اور ہم سر جھکا کے ان کے قانون کو مانیں گے. جو اپنے سے کم علم والے کے قانون کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ ملک کا حاکم ہے، توجہ کریں، تو اگر ملک اس کا ہے جو ساری کائنات پہ علم کی بھیک بانٹنے والا ہے، اگر ملک اس کا ہے کہ جس کی طرف سارے صاحبان کمال ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ملک کا قانون نہ بنائے گا تو کیا ہم آپ بنا کے حوالے کریں گے؟ عجیب بات ہے کہ دنیا کے جاہل قانون ساز اگر قانون بنائے تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، پر وزیر اگر قانون بنا کے بھیج دے تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دخل دینے کا حق پیدا ہو گیا ہے. السلام علیکم محمد و آل محمد. ہم جس ملک میں رہتے ہیں قانون کافروں نے بنایا ہے، مگر جو ملک کا قانون بن گیا ہے تو مسلمان بھی عمل کرے گا، وہ کسی ملک کے رہنے والے ہیں, قانون مسلمانوں نے بنایا ہے, لیکن اگر وہاں کافر رہتے ہیں وہ بھی اسی قانون کے مطابق چلیں گے. عیسائیوں نے بنایا ہے تو یہودی مانیں گے, یہودیوں نے بنایا تو عیسائی مانیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہو کہ ملک کا قانون کافروں نے طے کیا ہے, لیکن سب چلے گی بائیں طرف, ہم چلے گی دائیں طرف, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. کہیں آج تو سنا آپ نے کسی کو کہتے ہوئے ملک یہودیوں کا ایک عیسائی وہاں پہنچ گیا. اگر وہاں کا قانون یہ کہ کافر کو دائیں چلنا چاہیے, وہ کہ ہم تو یہودیت کے قائل نہیں ہیں, لیکن ہم تو پائے جائیں گے. نہیں ہو سکتا. ساری دنیا ہر ملک کے قانون پر عمل کر رہی ہے, کسی کو بولنے کا حق نہیں. اور اگر کسی کوئی کہہ دیا کہ آپ جو چاہے بنائیں, ہم آپ کے قانون کو نہیں مانتے, تو سب اسے باغی قرار دیں گے. توجہ کریں. اسی لیے بالآخر لوگوں نے مصالحت کر لی کہ مذہب اپنا اپنا قانون ملک کا. میں نے ایک لفظ کا مانی گھر جا کے سوچئے گا, ساری دنیا بالآخر یہ طے کر کے بیٹھ گئی کہ مذہب کے معاملے میں سب آزاد ہیں, جو آپ کا مذہب ہے آپ اس پر عمل کریں, لیکن ملک کے لیے جو قانون بن جائے گا اس قانون پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ ملک ان کا ہے, ان کے قانون پر چلنا ہوگا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خدا مانتے ہیں کہ 307 مانتے ہیں, آپ انہیں نبی مانتے ہیں کہ انہیں مانتے ہیں, آپ کا وہ مذہبی رہنما ہے کہ یہ مذہبی رہنما ہے, کوئی ہوا کرے, مگر جو ملک کا قانون ہے اس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا. اور اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اسے باغی کہا جائے گا. عجیب بات ہے, انسان کے قانون کے آگے انسان بولے تو باغی. جاہل کے قانون کے آگے جاہل اپنی رائے دے تو باغی. نااہل کے قانون کے آگے دوسرا نااہل بولے تو باغی. ہر جگہ جو قانون کے آگے بولتا ہے سب باغی کہے جاتے ہیں, لیکن مذہب میں جو خدا کے قانون کے آگے کوئی بولتا ہے تو سب سے بڑا رہنما کہا جاتا ہے. اس سلوات پڑھے محمد و حال محمد. مذہبی قانون کی سب سے بڑی مظلومیت ہر دور میں یہی ہے اور آج بھی ہے. مذہبی قانون کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون کے آگے کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا, مگر مذہبی قانون کے آگے ہر آدمی اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ قانون خدا پر اعتراض کرے, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. کہیں نہ کہیں سب بہک جاتے ہیں, کافروں کو چھوڑیے وہ تو بہکے ہوئے ہیں, مسلمانوں کا حال یہ ہے. اگر پروردگار نے یہ قانون یوں نہ بنایا ہوتا, یوں بنایا ہوتا, تو آپ پہلے پیدا کر ہو گئے ہوتے, ابھی سے مشورہ ہو جاتا. جو قانون خدا بن رہا تو اسی وقت آپ پیدا ہو گئے ہوتے, تو مالک صاحب سے مشورہ کر لیا ہوتا کہ مگر پیدا کیسے ہوتے, پیدا کرنے والا تو وہی ہے. آپ بتائیے, اس دیوانگی کی کوئی حد ہے؟ یہ جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے, اسے تمہیں پیدا کرنا آتا ہے, قانون بنانا نہیں آتا ہے. لیکن میں نے ایک بڑی دقیق بات کہی, اگر آپ کو توجہ کریں, اسے تمہیں پیدا کرے, تم جیسے قابلوں کو پیدا کرنا آتا ہے اور قانون بنانا نہیں آتا. اگر وہ قانون میں معاذ اللہ غلطی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہی غلطی تمہیں بنانے میں ہو گئی ہو, تمہیں دیوانہ بنایا ہو, تم خالی اپنے کو عقل مند سمجھ رہے ہو, تمہیں بے عقل بنایا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, ہمیں تو باکمال ہی بنایا ہے. تو جو باکمال بندہ بنا سکتا ہے وہ باکمال قانون ہی بنا سکتا ہے. اس سلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا موضوع دقیق ہے, لیکن میں اس کی وضاحت کے لیے ایک جملہ اطمینان کہنا چاہتا ہوں, اور اس بات پر آپ اطمینان سے غور کیجیے گا. دو چیزیں ہیں, ایک جگہ ہر آدمی راستے پر رہتا ہے اور ایک جگہ وہ ہے جہاں اکثریت بہک جاتی ہے. حالانکہ دونوں باتیں برابر کی ہیں, مگر نہ جانے کیا راز ہے. ایک منزل میں سب سیدھے رہتے ہیں, سب ٹھیک رہتے ہیں, دوسری منزل میں سب بہک جاتے ہیں. جب کسی بھی مذہب میں دینیات پڑھائی جاتی ہے اور پروردگار کے صفات اور کمالات کا ذکر آتا ہے, تو بلا کسی اختلاف کے مالک کے دو کمالات کا ذکر ہر مذہب میں کیا جاتا ہے. ایک ہے علم خدا, ایک ہے قدرت خدا. آپ نے بھی اپنے بچوں کو اگر پڑھایا ہے تو پروردگار کی صفات کیا ہیں؟ خدا کی صفات نہیں کہ خدا عالم ہے اور خدا قادر ہے, خود پروردگار نے بھی کہہ دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس نے اپنی قدرت کا اعلان کیا. بکل شیء خبیر، ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے اپنے علم کا اعلان کیا. وما یذکرون رب کا، پروردگار کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ علم خدا کے احاطے کے اندر ہے. توجہ کریں، تو ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ پروردگار عالم بھی ہے قادر بھی ہے، لیکن اپنے کو خدا کے سامنے رکھ کے سوچتا ہے تو قدرت میں تو مانتا ہے کہ جتنی طاقت اس کے پاس ہے اتنی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر علم کے بارے میں سوچتا ہے. اپنے معاملات کو جتنا ہم جانتے ہیں، دیکھیے کہے گا کوئی نہیں، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، ایسے ہمت والے بھی تاریخ میں پیدا ہوئے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ خدائی معاملات ہے، بندوں کو بولنے کا حق نہیں ہے. کل ہم سے زیادہ ہمت والے پیدا ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے یہ ہمارے معاملات ہیں. خالی ہم ہی دنیا میں سمجھدار نہیں ہیں، ہم یہ ہمت والے نہیں، بڑے بڑے ہمت والے تاریخ میں پیدا ہو چکے ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں یہ کائنات خدا کی ہے، لہذا خدائی معاملات تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. کل لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ ہمارا ہے، ہمارے آگے کون چلے گا کون نہیں چلے گا، ہماری گردن پر کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ معاملہ ہمارا ہے. اس میں پروردگار کو نہیں بولنا چاہیے. اور جب ہم اپنی بات کہتے ہیں تو ہمارے اسلام میں سب ہوتا ہے، وہ اپنی بات کہتے ہیں تو سب مسلمان مانتے ہیں. یعنی ہم اگر کسی سے کہہ دیں کہ خدائی معاملات میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، قانون خدا کا ملک خدا کا، کہہ گئے ہم کو کافر رکھتے ہیں. وہ جو ہم سے کہتے ہیں ہمارے معاملات میں خدا کو بولنا نہیں چاہیے، ہم جس کو جو چاہیں گے بنا لیں گے، ہم نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو، کہ یہی تو اصلی اسلام ہے. یعنی یہ انقلاب زمانہ بھی عجب ہے، اسلام کی بات کرو تو کافر ہو جاؤ، کفر کی بات کرو تو مسلمان ہو جاؤ. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یہ گزارش کر، جتنے اعتراضات جتنے اور ہم انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، سب کی ایک ہی بنیاد ہے کہ آدمی قدرت اور طاقت کے مسئلے میں یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو طاقت خدا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اسی لیے تو ہاتھ پھیلاتا ہے. پروردگار اولاد دے دے، خدا سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور جب اولاد پیدا ہو گئی اور لڑکا نالائق نکل گیا، کہ ایسا کیوں دے دیا؟ تو جب آپ ہی جانتے تھے کہ کیسا دینا چاہیے تو ویسا خود ہی بنا لیا ہوتا، تو اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو الفاظ میں گزاری کے ان پر غور کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل قدرت میں سب مانتے ہیں کہ طاقت اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر منزل علم میں نہ جانے کہاں سے یہ خناز پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں سے انسانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اپنی مصلحتوں کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا خدا بھی نہیں جانتا ہے. بس ہمت نہیں ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کے کہے، ورنہ سوچ رہے ہیں مغرب کی تین کیوں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہیں کہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی خدا نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا کہ تین رکھے گا چار؟ سفر میں قصر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کون پوچھنے والے؟ جس کا ملک ہے اسے اگر جینا ہے شرافت سے تو ایسے جیو. ہم نے نئی نئی گاڑی خریدی، عمدہ چھ چندہ کر کے لوگوں سے پیسے لے کے 50,000 کی، 1,00,000 کی، 2,00,000 کی بہترین گاڑی خریدی، اور اس کو لے کے روڈ پر نکل گئے. ہم نے دیکھا ہمارے برابر ایک گاڑی چل رہی 20,000 والی، ایک چل رہی 5,000 والی، ایک چل رہی 15,000 والی، اور ہم چلے ہیں 1,00,000 والی گاڑی پر. اب ہم نے حساب لگایا، یہ چل رہے ہیں 30 کی اسپیڈ سے، وہ چل رہے ہیں 40 کی اسپیڈ سے، تو جس حساب سے ہم نے پیسہ لگایا ہے ہم چلیں گے 200 کی اسپیڈ سے. تو کیا ہم چلیں گے 200 کی اسپیڈ سے؟ جیسے ہم نے 200 بنانا چاہا، سامنے مرور کے حضرات سے ملاقات ہو گئی. پہلے کہیے مولانا خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ان سے آپ نہیں پوچھتے یہ کہاں جا رہے ہیں. ارے آپ انصاف کیجئے،
یہ 5,000 کی گاڑی 1,00,000 کی گاڑی اگر دونوں برابر چلیں گے تو یہ ناانصافی نہیں ہے. یا تو ان سے کہیں اور کم کریں, وہ 1 گھنٹہ 5 گز کی رفتار سے چلے تو ہم چلیں گے 20 میل کی رفتار سے, لیکن اگر وہ چلیں گے 20 میل کی رفتار سے تو ہم آگے چلیں گے. اس لیے کہ ہم نے پیسہ زیادہ لگایا ہے. کچھ تو ہماری دولت کی قدر کیجیے, کچھ تو ہماری محنت کی قدر کیجیے. ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, گاڑی کمائی ہماری ہے, ہم نے لگایا ہے. چلے آپ کا پیسہ اپنی جگہ پر, آپ کی دولت اپنی جگہ پر, آپ کی محنت اپنی جگہ پر, مگر جو ملک کا قانون ہے, نہیں تو جو ملک کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ملک کا قانون ہے تو عمل کریں گے, مگر ایک بات ہم کو سمجھا دیجیے, ملک کے قانون تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہاں لکھے ہوئے ہیں 30, وہاں لکھے ہوئے ہیں 50, وہاں لکھے ہیں 70, وہاں لکھا ہے 100. ارے آپ بھی تو کوئی قانون طے کیجیے. اور یہاں چلیے 30 کس بل سے, وہاں چلیے 50 کس بل سے, وہاں چلیے 70 کس بل سے, وہاں چلیے 100 کس بل سے, آپ کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. کہتے کہ آپ نے بولیے گا, ہم جگہ جانتے ہیں, ہم جگہ جانتے ہیں, یہ جگہ 30 والی ہے, وہ 40 والی ہے, وہ 100 والی ہے, وہ 120 والی ہے, ہم جگہ جانتے ہیں. ہم نے کہا جگہ جانتے ہیں, اپنی گاڑی بھی جانتے ہیں, آپ اپنی جگہوں کو پہچانتے ہیں, ہم اپنی گاڑی کو پہچانتے ہیں. ارے یہ بھر کو دیکھیے آپ, معمولی گاڑی الگ ہوتی ہے, قیمتی گاڑی الگ ہوتی ہے. کہنے گاڑیوں کی قیمت اس بل طے نہیں ہوتی. توجہ کریں, یعنی جو دنیا منواتی جا رہی ہے سب شرافت سے مانتے جا رہے ہیں. اور جیسے پروردگار نے کہا یہ لمٹ ہے 4 رکعت والی, یہ لمٹ ہے 2 رکعت والی, چلے مگر ہم کو کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے, مگر ہمیں کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے 4 رکعت والے میں, تو ہم 4 ہی پہنچیں گے. ہم نے بھی وہاں یہی کہا تھا کہ 30 میل والے علاقے میں 120 چلانے میں ہم کو کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے. کہ مسئلہ آپ کی زحمت کا نہیں ہے, مسئلہ قانون کی حدوں کا ہے. جب بندے قانون بناتے ہیں سب شرافت سے مان جاتے ہیں, جب خدا قانون بناتا ہے تو سب کو اعتراض کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ اپنوں کو پہچانا ہے, پروردگار کو نہیں پہچانا. اے سلامات بولے محمد وال محمد. میں اس مقام پر آپ کو بالکل ایک بہت پرانی بات بتانا چاہتا ہوں, لیکن نئے رخ سے. شاید میرے عزیزوں نے, میرے نوجوانوں نے اس رخ سے نہ سوچا ہو. آخر یہ بیماری ہم نے آئی کہاں سے, یہ بیماری ہم نے کہاں سے آئی, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ طاقت کے معاملے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو قدرت خدا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی نہیں کہتے ہیں کہ پروردگار یہ نہیں کر سکتا, ہم کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ پھیلا رہتے ہیں, اولاد اسی سے مانگتے ہیں, نوکری اسی سے مانگتے ہیں. حجیے کہ بچہ غلط کاپی لے کے آیا, نمبر اس سے مانگ رہے ہیں. اسے جانتے کہ طاقت میں ہمارا کوئی زور نہیں چلتا ہے, ہر جگہ اسی سے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جب علم کا معاملہ آتا ہے تو قانون خدا میں دخل اندازی, قانون الہی میں دخل. ایسا کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ سردی کے زمانے کی صبح کی نماز بغیر وضو والی ہوتی, یا کم سے کم بغیر غسل ہی کی ہوتی. اس کے بدلے گرمی میں بلا ضرورت جو غسل کرا دیا جاتا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ایسے کہ نہانا تو تھا ہی, یعنی جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے خدا کو کرنا چاہیے. یہ بیماری آئی کہاں سے, اور ہمارے یہ بیماری کہاں سے آئی, ایسا کیوں ہو گیا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ طاقت میں خدا آ گیا ہے اور علم میں خدا کو بھی ہم سے پوچھنا چاہیے تھا, اور جیسے ہم کہتے ویسے قانون بنانا چاہیے تھا تو بہترین قانون بنتا. کہ آج جو لوگ مسلمان ہو کے بھی اسلام نہیں مانتے ہیں, اسی لیے کہ قانون ٹھیک بنا نہیں ہے. اگر ہمارے مشورے سے بنا ہوتا تو ایسا بہترین بنا ہوتا کہ کم سے کم ہم تو مانی جاتے, باقی کوئی مانتا نہ مانتا. یہ خناس کہاں سے آیا ہے, بس میں نے ایک لفظ کہہ دیا تاکہ نتیجے تک خود پہنچ جائے. یہ خناس کہاں سے آیا ہے, کہ قدرت نے خدا آگے علم میں ہم آگے. یہ خناس کہاں سے آیا؟ اگر اس خناس کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بات بہت پرانی ہے, مگر نئے رخ سے سوچیے. آپ نے ہم سے کیوں کہا کہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ آپ نے ہمیں کیسے حکم دیا کہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آپ نے انہیں خاک سے بنایا, آپ نے بنایا ہے. جب میری بات تمام ہو گئی, آپ نے انہیں مٹی سے بنایا ہے, آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ قدرت میں یہ جانتا ہے کہ آپ نے بنایا ہے, مگر قانون میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے مجھے سجدہ کراتے, مجھے ان کے سامنے کو جھکا دیا. اب سمجھے یہ بات کہاں سے چلی ہے کہ قدرت سے خدا کو بہتر مانو, علم میں اپنے کو آگے بڑھاؤ. اسے کہ قدرت میں اگر چیلنج کرو گے تو خلق الموت والحیات. نہیں تو جو میں نے کیا کہا, اگر قدرت میں خدا کو چیلنج کرو گے تو موت و حیات دونوں اسی کے ہاتھ میں. اگر کسی نے کہہ دیا جو طاقت میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اسے کسی یہاں آگے کہیے. جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہاں آگے کہیے. قصہ بہت پرانا ہے, سوا کے ذہنوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے. جناب سلیمان کے اقتدار کو آپ جانتے ہی ہیں. مچھروں نے آ کے جناب سلیمان کے پاس شکایت کی کہ یہ ہوا ہم کو بہت پریشان کرتی ہے, یہاں سے وہاں سے اڑ کے تھک کے آئے, جیسے ہی آگے بیٹھے ویسے ہوا آئی, اس نے پھر ہم کو گھر سے بے گھر بنا دیا, ہم کو اڑا دیا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, ہواؤں کا بھی اختیار دیا, اب ان کو منع کیجئے. یہ ہم غریبوں کو بھیجا کیوں بنا دیتی, ہمیں چین سے بیٹھنے کو نہیں دیتی, ابھی تو سمجھائیے منع کیجئے. نبی خدا ہیں, سمجھانا جانتے ہیں. پروردگار نے اپنے رہنماؤں کو خاص طریقہ دیا ہے ہدایت کا, وہ سمجھانا جانتے ہیں. کہا ہاں, جو تو نے کہی بات وہ ہم نے نوٹ کر لی, پھری شکایت ہم نے درج کر لی ہے, مگر ہم ہیں انبیاء, ہمیں خدا ہی نمائندے, ہم یہ طرفہ بیان پر تو فیصلہ کرتے نہیں. کہ فریق جو کہے ہم اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ہم فریق ثانی کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہوا ظالم ہے, ہم کو فیصلے نہیں دیتی ہے, میں ہوا کو بلا رہا ہوں, اس سے پوچھو تو کیا کہتی ہے. اس میں تو جوش میں کہہ دیا کہ بلائیے, اور جیسے جناب سلیمان نے اسے آواز کی تمہارے خلاف شکایت آئی ہے, آئیے ذرا صفائی کا بیان دیجیے, مقدمہ خود ہی ختم ہو گیا. جو مدعی تھا وہ خود ہی غائب ہو گیا. غور کیا آپ نے, تو جو کمزور طاقتور سے ٹکرانا چاہتا تو آخری حشر یہی ہوتا ہے. اسے بندہ اگر خدا کی قدرت کو چیلنج کرنا چاہے تو پروردگار کہے گا اچھا تمہارا خیال یہ کہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے, تو وہاں بیٹھ کے کیوں بول رہے ہو؟ یہاں کے بتاؤ کتنی طاقت ہے. اور جیسے وہاں بلا لیا, قصہ خود ہی ختم ہو گیا. لہذا مالک نے منزل قدرت میں چونکہ چھوٹ دے رکھی ہے, لہذا انسان اپنی ساری حماقتوں کا اظہار منزل علم میں کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جو مصلحتیں ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا ہے, جو قانون ہم بنائیں گے وہ بہترین قانون ہوگا, قانون خدا بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ ساری بیماری پیدا ہوئی ہے روز اول سے, یہ ابلیسیت ہے جو انسانوں میں سرایت کر گئی ہے. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا خناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اس کا کام ہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا ہے. زیادہ وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ قانون کے آگے سر نہ جھکانا, ورنہ تمہارا اختیار کیا رہ جائے گا. غور فرمائیں, زیادہ توحید پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ملک ملک خدا ہے, ویسے ملک خدا میں قانون قانون پروردگار ہوگا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. الحکم للہ کسی معنی میں صحیح, لیکن حکم اللہ کا ہے. توجہ کریں گے, اب یہاں تک میں آپ کو اس تمہیدی منزل میں لے آیا، اب جو دقیق بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں. یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی ہستی، بڑی سے بڑی شخصیت جس کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا، سب کے بھیجنے کے بعد یہ اعلان کیا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے دین میں وہ قانون بنایا ہے جس کی وصیت و نصیحت نوح کو کی ہے، والذی اوحینا الیک، اور اسی کی وحی پیغمبر ہم نے آپ کو کی ہے، وما وصینا به ابراہیم، یہی ہم نے ابراہیم کو بتایا ہے، وہ موسیٰ، یہی موسیٰ کو بتایا ہے، وہ عیسیٰ، یہی عیسیٰ کو بتایا ہے، ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، خبردار دین میں تفرقہ نہ ہونے پائے. تو جو قانون نوح کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے، جو ابراہیم کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے، جو موسیٰ کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے، جو عیسیٰ کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے، جو آپ کے وحی کے ذریعے آپ کو دیا ہے وہ بھی ہم نے بنایا ہے. کائنات کی یہ بڑی شخصیتیں، اب میں دینیات کا سبق کو دہراؤں گا نہیں، یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، اس پوری دنیا کو اگر جوڑ لیجیے تو ساری دنیا کے سارے امتیوں سے بہتر ہیں انبیاء، کم سے کم مسلمان ہونے کے رشتے سے تا تو مانیے، ساری امتوں سے بہتر ہیں انبیاء. 1,24,000 افراد وہ ہیں جو کل کائنات کے انسانوں سے بہتر ہیں، اپنے اپنے دور کا ہر نبی اپنی امت سے یقیناً بہتر ہے، اور یہ 1,24,000 کی بستی میں 313 ان میں افضل ہیں، اس لیے کہ انہیں خدا نے رسول بنایا ہے، باقی سب کو نبی بنایا ہے، اور 313 میں 5 ان سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کو صاحب شریعت بنایا ہے، باقی کو صاحب شریعت نہیں بنایا ہے. توجہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات کے نچوڑ ہیں یہ 5 افراد جن کو خدا نے صاحب شریعت بنایا تھا، جناب نوح کو شریعت دی، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم، اور 5 سے یہ کہا کہ قانون وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، دین کا قانون وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، ہم نے بنایا ہے، یہی نوح کو ہم نے دیا ہے، یہی ابراہیم کو ہم نے دیا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے دیا ہے، پیغمبر تمہیں بھی ہم نے دیا ہے. تو جب قانون بنانے کا اختیار ان پاس کو نہیں ہے، جب ان سب کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، تو باقی کس کو یہ اختیار پیدا ہو جائے گا کہ ملک خدا نے قانون بنا کے اپنا قانون چلائے گا، جب ان سب کو خدا نے پابند بنا دیا. اور اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک چلے تو 1,24,000 میں افضل، 313 میں افضل، یہ 5 ان 5 میں افضل، سرکار دو عالم جو خدا کہتا ہے ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو بھی اپنے حکم کے راستے پر لگا دیا ہے، آپ کو اسی قانون کا اتباع کرنا ہوگا، بلا تب تک اللہ عالم، خبردار جاہلوں کے خواہش آپ کو نہ مانیے گا، جاہل کیا کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجیے آپ کو ہمارے قانون پر چلنا ہے. تو جب پیغمبر اسلام جو کل کائنات سے افضل انسان ہے وہ قانون خدا کا پابند ہے، تو قانون خدا کے دخل اندازی کا حق کسے ملے گا؟ سلوات پڑے محمد والے، اسی لیے سرکار دو عالم کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیغمبر. جو بچے اردو نہیں جانتے ہیں وہ اس لفظ کے معنی سمجھ لیں، حضور کا نام کیا ہے، حضور کو کہتے کیا ہیں، پیغمبر، پیغمبر کے معنی کیا ہوتے ہیں، پیغامبر، جیسے نامبر ہوتا ہے جو خط لے جانے والا ہے اسے کہتے ہیں نامبر، جو پیغام لے جانے والا ہے اسے کہتے ہیں پیغمبر. تو سرکار دو عالم کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور پیغمبر ہیں، پیغام لے جانے والے ہیں، پیغام صاحب نہیں ہیں، رسول ہیں، یعنی رسالت پیغام الہی کو پہنچانے والے ہیں، پہنچانا پیغمبر کا کام ہے، بنانا پیغمبر کا کام نہیں ہے. تو جو پیغمبر ہے, جو وہ پیغمبر ہے, جب وہ خالی پیغام پہنچانے والا ہے تو بنانے والا کون ہوگا؟ بنانے والا سوائے پروردگار کے کوئی اور ہوگا؟ وہی مالک ہے, تو سارا قانون اس کے ہاتھ میں ہے, ملک اس کا, قانون اس کا. فرق یہ ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے قانون کو ہر ایک کے حوالے نہیں کرتا. اگر قانون پر عمل کرانا ہوتا ہے تو قانون ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جاتا, کچھ افراد منتخب کیے جاتے ہیں. گاؤں کا قانون اسے دیا جائے گا جو گاؤں کا ذمہ دار ہے, شہر کا قانون کلکٹر کو دیا جائے گا, محلے کا قانون داروغہ کو دیا جائے گا, ملک کا قانون کسی اور کو دیا جائے گا جو جس کا اہل ہوگا. تو اگر دنیا دار اس نقطے کو جانتے ہیں کہ قانون بنانے کے بعد کس کے حوالے کیا جائے تو کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ لگا جیسا قانون ہوگا وہ انہیں بھی پہچانتا کس کے حوالے کیا جائے گا. توجہ کریں, اگر قانون ایسا ہوگا جس کو 100 سال چلنا ہے تو اس کو چلانے کے لیے کسی اور کو بھیجا جائے گا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر قانون ایسا جس کو 1000 سال چلنا ہے تو اس کا ذمہ دار کسی اور کو بنایا جائے گا. اگر قانون کو 2000 سال چلنا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون کو قیامت تک رہنا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون کو گاؤں کے دائرے میں چلنا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون کو شہر میں چلنا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون صوبائی ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون ملکی ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا. اگر قانون ایسا ہے جس کا تعلق انسان سے بھی ہے, جنات سے بھی ہے, ملائکہ سے بھی ہے, تو پھر ذمہ دار ایسے کو بنایا جائے گا جو انسان کو بھی پڑھا سکے, جنات کو بھی سکھا سکے, ملائکہ کو بھی سبق دے سکے. تو وہ ذمہ داری اسی کے حوالے کرے گا. اسی لیے تو ہم نے سرکار دو عالم کو رسول الثقلین کہا ہے. ثقلین یعنی انسان و جنات. حضور کا قانون دونوں کے واسطے, قل اوحی الیہ, سورہ جن پڑھ لیجئے, سورہ جن پڑھ لیجئے. یہ قانون جو آیا تھا نہ انسانوں کے واسطے نہیں ہے. جن نے قرآن کی آیت سنی اور دوڑ کے گیا اپنی برادری میں اور جا کر سنا, تم لوگوں نے سنا, تم لوگوں نے, ہم نے ایک بندے کو قرآن پڑھتے سنا, ایک ایسا کلام قرآن عجبا جو عجیب تھا ہم نے سنا. فامن نہ پہ ہم تو ایمان لے آئے. اب بات میں بات نکل آتی ہے, پروردگار عالم نے جو شیطان کا تعارف کرایا کہ میرے بندو تم پریشان نہ ہو کہ ملک ایسا کیسے نکل گیا, فرشتہ ایسا باغی ہو جائے کہ خدا کہے اور آدم کو سجدہ نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پریشان نہ ہونا, کہاں نہ ملے جن, یہ جنات پہ دیتا. یعنی وہ برادری جو شیطان پیدا کر سکے, سمجھو کرے, وہ برادری جس میں ایک صحیح شیطان پیدا ہو جائے, تو جو برادری شیطان بنا لیتی ہے اس میں اتنی شرافت پائی جاتی ہے کہ جب نبی کو قرآن پڑھنے سنا تو فوراً ایمان لے آئے, ورنہ اکیلے پا کے وہی مارنا شروع کر دیا ہوتا. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد, اکیلے ایک جگہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے, دیکھا تو عجبا تو ہی ہے, قرآن عجبا عجیب تو ہی ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ انسان جنات کو مار لے مشکل کام ہے, مگر جن انسان کو مار لے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ارے جن کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی آدمی کو مارنے کی, خالی جن کا خیال ہی مار لیتا ہے. مہینہ دو مہینے ٹیبلٹ کھاتے رہے, کیپسول کھاتے رہے, انجیکشن لگواتے رہے, جب دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, پہلے معلوم ہوتا ہے اس گھر میں کسی جن کا گزر ہے. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے بہت حقائق معلوم ہوتے ہیں. ایک صاحب کے گھر میں کوئی بیماری چل رہی تھی, ایک دو چار مہینے بےچارے نے علاج کیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو گئے ایک صاحب کے پاس, پہلے آپ کوئی علاج کیجیے. کاہے کا علاج,
ہمارے گھر میں 6 مہینے سے بیماری چلی، دوائیں چلی، ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن، آپریشن، جو بھی ہونا تھا سب ہو گیا، مگر بیماری جانے کا نام نہیں لیتی. کہ پھر کاہے کا علاج کریں ہم، تو نہ کوئی حکیم نہ کوئی ڈاکٹر. کہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی جن آئے. کہ آپ کو لگتا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں. 6 ایسے عجیب و غریب خیالات کا مالک ہو وہ انسان تو نہیں ہو سکتا. ہم کو تو لگتا ہے کہ آپ ہی کو جن کی برادری کے پیدا ہو گئے، جن کے ذریعے ابلیس اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. ورنہ شرافت سے بیمار ہو تو علاج کرو، اگر بیماری کا علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو. یہ خود جس کو بتا دیا جائے گا تمہارے گھر میں جن رہتے، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ تمہارے گھر سے جن نکالے گا. ارے کچھ تو انسان کو اپنی دیوانگی کا علاج کرنا چاہیے. اس صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جن جیسے اسے سنا ویسے ایمان لے آیا. تو سرکار دو عالم انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں اور سرکار دو عالم جنات کے پیغمبر ہیں. یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور یہ قرآن جنات کی ہدایت کے لیے بھی ہے. انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، جنات کو بھی بنایا. وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو مقصد خلقت میں دونوں برابر کے شریک. توجہ کریں، ایمان لانے میں دونوں برابر کے شریک، سرکار کی رسالت دونوں کے واسطے. اے پروردگار، جب اتنی وسیع تجھے رسالت بنائی ہے، اتنا عظیم پیغام بنایا ہے، اتنا عظیم قرآن بنایا ہے جو انسانوں کے واسطے بھی ہو اور جنات کے واسطے بھی ہو، تو مالک دو میں سے ایک کام ہو جائے، یا یہ لانے والا رہے. میں نے ایک لفظ کا معنی آپ کو سمجھتے ہیں، یا یہ لانے والا رہے تاکہ جب ان کو ضرورت پڑے تو انہیں سمجھائے، جب انہیں ضرورت پڑے تو انہیں سمجھائے. انسان کو تاج ہو تو اسے بتائے، جنات کو ضرورت ہو تو اسے بتائے، یا اسی کو باقی رکھنا، یا اگر اسے واپس بلانا ہو تو قانون بھی واپس دے لے گا. ورنہ اگر اتنا عام قانون رہ گیا اور کوئی صلاحیت والا نہ رہ گیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار نے کہا پھر تم نے وہی حرکت شروع کی کہ ہمیں مشورہ دینا شروع کر دیا. ہم کسی کے مشورے کے محتاج اس وقت تک نہ اٹھائیں گے جب تک دو کو چھوڑ کے نہ آئے گا. اس طرح بڑے محمد والے محمد. اس مقام پر بعض اور شواہد اور دلائل تھے جن کا ذکر کرنا وقت کے اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے میں سورہ تحریم کا ذکر چھوڑ رہا ہوں. یعنی قانون خدا اتنا مقدس قانون ہے کہ اگر کئی پیغمبر اسلام کے عمل میں یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی حلال خدا حرام ہو رہا ہے، تو قدرت کا لہجہ وہاں بدل جائے. آپ کیا، ہم کیا، اور کیا آپ نے، یعنی عام انسان سے لے کے خاتم النبیین تک، زمین پر ننگے پیر چلنے والوں سے لے کر عرش اعظم تک جوتیوں سمیت جانے والے تک، سب کو قانون خدا کی پابندی کرنا ہے. فرق یہ کہ کرنا ہمیں بھی ہے انہیں بھی ہے. جیسے ملکی قوانین ہوتے ہیں، ہمیں بھی عمل کرنا، آپ کو بھی عمل کرنا. کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. اگر عمل نہ کرنے والے نہ پیدا ہو تو یہ جیلیں کیوں بنائی گئیں، یہ سزائیں کیوں بنائی گئیں؟ اس کا مطلب کہ قانون تو بنتا ہے سب کے لیے، مگر کچھ شریف ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں. ان کے درمیان ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون ہے جو قانون پر عمل کرنے والا ہے اور کون ہے جو قانون پر عمل کرنے والا نہیں ہے. جو عمل کر لیتا ہے اسے قانون والے شریف کہتے ہیں، جو عمل نہیں کرتا اسے قانون والے ذلیل کہتے ہیں. ہے تو سب کے لیے، مگر دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ کریں، جب کسی کے عمل میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ کبھی قانون پر عمل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا،
تو ایسے انسان کے عمل کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا. بس میں نے ایک طویل موضوع کو سمیٹ دیا ہے کہ لفظ میں اگر کسی کے ہاں عمل نہ کرنے کا امکان پیدا ہو جائے تو قانون اسے نمونہ نہیں بنائے گا. ورنہ اگر یہ نمونہ بن گیا تو نمونے پر چلنے والے کبھی عمل کریں گے کبھی چھوڑ دیں گے. توجہ کریں, اگر پروردگار اپنے قانون کے لیے کسی کو نمونہ بنا دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قانون ساز ہے, اس کا مطلب یہ کہ تو نہ عمل کیا ہے کہ اس کے سامنے قانون تھا ہمارے سامنے اس کے نفس قدم ہے. بھائی اس لفظ کے معنی پر غور کیجیے گا, اس کے سامنے قانون ہے وہ قانون پر عمل کر رہا ہے, ہمارے سامنے اس کے نقش قدم ہے ہم اسی نقش قدم پر چلیں گے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے واسطے نمونہ ہے, اسوہ حسنہ, بہترین نمونہ. یہ بہترین نمونہ کہے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے, تمہیں عمل کرنا ہے. ویسے دیکھتے جاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, ویسے عمل کرتے جاؤ تو اس نے قانون پر عمل کیا ہے. میں بغیر کسی وضاحت کے یہی بات روکنا چاہتا ہوں, لیکن خدا کرے میری بات میرے بچوں کے ذہنوں سے منتقل ہو جائے. اس نے قانون پر عمل کیا ہے, بنایا نہیں, اس لفظ کو نہ بھولیے گا. اور سرکار نے قانون بنایا نہیں, قانون پر عمل کیا, مگر اتنا مکمل عمل کیا کہ پروردگار نے سب کے لیے انہی کے نقش قدم کو نمونہ بنا دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے, جو کاروبار انسانیت چلا خدا کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے, سب سے آگے آگے سرکار, سرکار کے آگے سوائے قانون خدا کے کوئی نہیں ہے. قانون خدا پر وہ چل رہے ہیں, ان کے نقش قدم پر دنیا چل رہی ہے. توجہ کریں, ان کے نقش قدم پر پوری دنیا چل رہی ہے اور قانون راہی پر وہ چل رہے ہیں. فتبعہ, خدا نے کہا ہے ہمارے احکام پر عمل تمہیں کرنا ہے اور تمہیں ایسا بنا دیں گے کہ سب کو تمہارے نقش قدم پر چلنا ہوگا. توجہ کیا آپ نے, تو آگے آگے قانون خدا, اس کے پیچھے سرکار دو عالم, ان کے پیچھے پوری کائنات, قانون پر وہ چل رہے ہیں, ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. اگر ان سے قانون کہے کہ اٹھو اور وہ بیٹھ جائیں, اور کہیں اگر قانون ان سے کہے کہ پیغمبر راتوں کو ذرا آرام کرو, وہ کہیں میرا جی چاہتا رات بھر کھڑے رہنے کا, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. خدا کہے مسلح پر آؤ, چلے جائیں گے. خدا کہے کہ بستر بجاؤ, چلے جائیں گے. تو جب قانون ان کے آگے چلا تو جیسے جیسے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے, ویسے پیغمبر کی زندگی چل رہی ہے. تو ہم کو جب ان کے پیچھے لگایا ہے تو جب وہ اٹھے تو سب کو اٹھنا چاہیے. وہ بیٹھے تو سب کو بیٹھنا چاہیے. اس کے معنی کیا ہے کہ وہ اٹھنے کے واسطے گئے اور پیچھے چلنے والا کے مسئلات نہیں ہے, وہ تو اکیلا ہزاروں سے لوٹا ہے. اس وقت اٹھنا مناسب نہیں ہے, اس وقت جانا مناسب نہیں ہے. اور سال بھر کے اندر رائے یوں بدل گئی کہ سن پانچ میں اٹھنے کے لیے کہیں تو سب بیٹھنے کا مشورہ دے, سن چھ میں بیٹھنے کے لیے کہیں تو لگتا ہے یہ پیغمبر ہیں بھی یا نہیں ہے. ایک سلام بولے محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تو قانون خدا پر چلے مگر چاہنے والا نہ چل سکا. حضور نے تو قانون خدا پر عمل کیا, امت عمل نہ کر سکی. حضور سے خدا نے جیسے کہا قم اللیل الا قلیلا, اٹھو مگر آرام بھی کرو, تو جتنا خدا نے اٹھنے کے لیے کہا اٹھ گئے. جب خدا نے آرام کے لیے کہا آرام کیا, جیسے قانون کہتا جائے گا ویسے کرتے جائیں گے. ورنہ آسان کام نہیں ہے کہ زندگی بھر رات بھر جاگنے والا اور ایک رات ساری رات سوتا رہ جائے.
یا تو جاگنے کا آدھی انسان گولیاں بھی کھاتا تو نیند نہیں آتی ہے. وہ ایسے سوئے کہ زندگی میں کبھی نہیں سوئے تھے. جب زندگی قانون کے سانچے میں ڈل جاتی ہے تو انجام یہی ہوتا ہے. اور جب زندگی قانون سے الگ چلتی ہے تو کبھی اطاعت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. میں نے ایک لفظ کہا ہے اور یہی پر بات کو میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ حضور نے کہا اٹھو جاؤ, آدمی کیا اٹھے گا؟ سر نہ اٹھا. کان علی رؤوسہم الطیر, جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھنے کے لیے کہیں اور نقش قدم پر چلنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے کہا ٹھیک ہے نہیں اٹھنا چاہتے تو بیٹھ ہی جاؤ, رکھو تلوار اب قلم چلے گا. چلے یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کیسے پیغمبر جو تلوار کو روک کے قلم چلاتے ہیں؟ اب تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب نقش قدم پر نہ چل سکے. من ایک لفظ عزیز ہو, یہ نچوڑ ہے آج کی تقریر کا, باقی آئندہ خداری کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نقش قدم پر نہ چل سکے تو اس نے کے لیے کہا تو اس نے میں تکلف ہے. جب بیٹھنے کے لیے کہا تو بیٹھنے میں زحمت ہے. تو خدایا کوئی نقش قدم پر چلنے والا ہے بھی یا نہیں؟ مالک نے کہا میرا قانون بیکار نہیں جائے گا, اگر تلاش کرنا ہے تو جب سب بیٹھے رہ جائے وہ اٹھ جائے. تو سمجھو یہ امر پر چلنے والا ہے, اور جب سب بیٹھ اٹھنے کے لیے بےقرار ہو اور وہ قلم لے کے بیٹھ جائے تو سمجھو یہ اطاعت کرنے والا ہے. نقش قدم پر چلنے والے کو اگر پہچاننا ہے تو یوں پہچان لو کہ جہاں سب بیٹھیں گے وہ ہمارے نبی پر اٹھ جائے گا, جہاں سب اٹھنا چاہیں گے وہ ہمارے پیغمبر پر بیٹھ جائے گا. اس طرح بولے محمد والے ہم. اور جب ایسے اطاعت گزار پیدا ہو جائیں گے تب سرکار خود کہیں گے یہ اٹھے تو امام, یہ بیٹھے تو امام. ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کے لیے نمونہ, ان کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے نمونہ. اس طرح تھوڑے محمد والے وہاں. بس عزیزان محترم, میں نے اپنے گفتگو کو اسی مقام پر روک دیا. ایسے بھی ہمت والے پیدا ہوئے کہ جائے اسلام پر وقت پڑ گیا مگر لوگوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں. ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے کہ دین خدا خطرے میں, کل کفر سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے مگر سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اسلام ایسوں کے ذریعے باقی نہیں رہتا ہے جو کفر کے سامنے سر اٹھانے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں. اسلام کو ان کی ضرورت ہے جو کفر کے سامنے سر کٹانے کا حوصلہ رکھتے ہوں. اس لیے ہم نے تاریخ میں ایسے کمسن بچوں کو دیکھا ہے جن کا حوصلہ قربانی یہ ہے, نہ 30,000 کے لشکر کو دیکھتے ہیں, نہ تلواروں کو دیکھتے ہیں, نہ نیزوں کو دیکھتے ہیں, نہ خنجروں کو دیکھتے ہیں, نہ اسلحوں کو دیکھتے ہیں. وہ صرف اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں. اس مقصد کی راہ میں قربانی دینا ہے. تلواریں آتی ہیں تو آئیں, نیزے سر اٹھاتے ہیں تو اٹھائے, خنجر چلتے ہیں تو چلے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر دین خدا خطرے میں ہے تو پہلے ہماری قربانی پیش ہوگی, اس کے بعد دین خدا پر شاید کوئی آ جائے. ہم نے تاریخ میں ان سورماؤں کی تاریخ بھی پڑھی جن کا ذکر قدم قدم پر کیا جاتا ہے, اور ان بچوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے جن کی زندگی کا ابتدائی دور ہے. جس دور میں ہر بچے میں, ہر نوجوان میں زندگی کے شوق ہوتا ہے, زندگی کا حوصلہ ہوتا ہے, زندگی کی آرزوئیں ہوتی ہیں, جوانی کی تمنائیں ہوتی ہیں, مگر اس کے بعد ساری رات اس عالم میں گزر جائے. یہ کب وہ وقت آئے گا؟ کب وہ صبح ہوگی؟ کب وہ میدان کارزار گرم ہوگا جس میں ہم جا کے دین کی راہ میں قربانی دے سکیں؟ بچوں کے حوصلے بچوں کو بے قرار کیے ہوئے ہیں. ماں کا جذبہ بچوں کو سامنے بٹھا کے سمجھا رہا ہے, بچوں
جب قربانی کا وقت آ جائے تو میدان میں جانا اور اس شان سے جنگ کرنا کہ لوگ پہچان لے کہ تم کون ہو, اس انداز سے جہاد کرنا کہ ظالموں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ لڑنے کے لیے کون آیا ہے. ابھی تو لوگ بچے سمجھ رہے ہیں, مگر جب میدان میں آؤ گے تب اندازہ ہوگا کہ تمہارا خاندان بنی ہاشم سے کیا تعلق ہے. جب میدان میں آؤ گے تب اندازہ ہوگا کہ جعفر طیار سے کیا رشتہ ہے, تب معلوم ہوگا کہ حیدر کرار سے کیا رشتہ ہے. یہ تو میدان میں جانے کے بعد اندازہ ہوگا, رات گزرتی جا رہی ہے. ماں بچوں کے حوصلے جہاد کو اور آگے بڑھاتی جا رہی, یہاں تک کہ رات تمام ہو گئی, عاشور کی صبح آئی, وقت گزرتا رہا, قربانی کا مرحلہ آ گیا, چاہنے والے ایک کے بعد ایک راہ خدا میں قربان ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ظہر کا ہنگام آ گیا. اب چونکہ بچوں ہی کا ذکر ہے, لہذا اس مرحلے پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا کا جہاد دو حصوں میں بٹا ہوا تھا, ایک حصہ جہاد کا ظہر سے پہلے اور ایک حصہ جہاد کا ظہر کے بعد. وہ قربانیاں جو راہ خدا میں ظہر سے پہلے پیش ہوئی ہیں, ان کے آخری شہید کا نام ہے مسلم ابن اسجع. حملے اولا میں حسین کے 40 چاہنے والے کام آ گئے, اس کے بعد ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے, دو دو کر کے میدان میں جاتے رہے, یہاں تک کہ ظہر کا ہنگام آنے سے پہلے آخری مجاہد جو راہ خدا میں قربان ہوا وہ جناب مسلم ابن اسجع تھے. آئے زخمی ہوئے, گھوڑے سے گرے, مولا کو آواز دی, ابھی حبیب زندہ ہے. جیسے امام نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا, حبیب آقا کے ساتھ چلے آئے میدان جہاد میں, چاہنے والے کے سرانے بیٹھ گئے, امام نے سر اٹھا کے زانوں پر رکھ لیا, امام اور چاہنے والے میں گفتگو ہو رہی ہے. اتنا زخمی ہو گیا ہے کہ بار بار آنکھ بند ہو جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, آقا کے جمال مبارک کو دیکھتا ہے, دیکھا پہلو میں حبیب بیٹھے ہوئے ہیں. حبیب نے کہا مسلم مسلم, یہ تو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی قربان ہونے والا ہوں, مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی دیر زندہ رہوں گا تمہاری وصیت پر عمل کروں گا, اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو. ہاں اولاد والو, چاہنے والوں پر دو چار منٹ سے زیادہ نہیں, بات تمام کرو, انشاءاللہ بہت ہو گیا. اب تو تاریخ ختم ہوتی جا رہی ہے, آدھا عاشر محرم کا گزر گیا. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت کرو. مسلم نے نہ زوجہ کے بارے میں کچھ کہا, نہ بیٹے کے بارے میں کچھ کہا, آنکھ کھولی, اشارہ کیا حسین کے چہرے کی طرف, کیا اسی کا بھی حاضر بدلو. اے حبیب, کچھ نہیں کہنا ہے, فقط اتنا کہنا ہے کہ جب تک زندہ ہے نہ اس مظلوم کا خیال رکھنا, اس مظلوم کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے مسلم خاموش ہو گئے. اب جو حسین سرانے سے پلٹ کے چلے تو دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک کمسن بچہ خیمہ گاہ سے برآمد ہوا, میدان کی طرف جا رہا ہے, چھوٹی سی تلوار کمر سے لگی ہوئی ہے. فرمایا حبیب صاحب بچے کو روکو. حبیب نے بڑھ کے بچے کا بازو تھاما, مولا کے سامنے لے کے آئے. بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کیا مولا آپ کے قدموں پر سر کو باندھ کے لے جاؤ؟ مولا آپ کے قدموں پر سر کو باندھ کر لے جا رہا ہوں. کیا بیٹا آپ مسلم کا لال ہے؟ شاید تجھے نہیں معلوم ہے میں تیرے باپ کے سرانے سے آ رہا ہوں. اے بیٹا, تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا نام بہت کافی ہے, اب نیا صدقہ کیوں دینا چاہتا ہے؟ کیا مولا میں یوں ہی تو میدان میں نہیں آیا, یہ تلوار میری کمر سے میری ماں نے لگائی, یہ میدان میں سجا کے میری ماں نے مجھے بھیجا ہے. کیا شاید تیری ماں کو نہیں معلوم ہے کہ تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا؟ خیمے کے پردے کے پیچھے وہ ماں کھڑی سن رہی ہے جس سے بچے کو باہر دے جائے. جیسے کان میں یہ آواز آئی, کہ مولا اگر میرا شوہر مارا گیا تو یہ بیوہ کا ہدیہ ہے,
آقا اسے رد نہ کیجیے گا، میرے بچے تو قربان ہو جانے دیجیے۔ اے رونے والوں، جب چاہنے والی خاتون کا یہ عالم ہے تو بہن کا کیا عالم ہوگا؟ اے بچوں، اے میرے لاجلو، جاؤ میدان میں جا کے ماموں کو قربان ہو جاؤ۔ بچے میدان جہاد میں آئے، دادے شجاعت دیتے رہے، ادھر یہ زخمی ہو کے گولے سے گیا، ادھر وہ زخمی ہو کے گولے سے گیا۔ اب جو حسین میدان پہ چلے تو عباس کو ساتھ لکھے دیں۔ بس آخری جملہ، دو منٹ جو بچی سوال، میدان میں آئے، اب جو پلٹ کے چلے، ایک لاشے کو حسین اٹھائے ہوئے، ایک لاشے کو عباس رمضان سنبھالے ہوئے لا کے خیمے میں رکھا، سلطانے کا بیوی آپ کے لال آئے ہیں، چلیے دیکھی آپ کے لال آئے، کب میں دیکھ کے کیا کروں گی؟ کیا میں نے اس کو واپس آنے کے لیے بھیجا تھا؟ میں نے جو قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا، کہ اب دیکھ کو لیے کیسے آئے ہیں؟ اب جب ان کے دیکھا بچے خون میں نہ آئے گئے، بچے خون میں ڈوبے ہوئے، ماں نے سر سجدے میں رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر، میرے بچے میرے بھیا کے کام آ گئے، شاباش میرے شیرو، تم نے پا جائے کے سامنے ماں کو سر سیاح۔